الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھے، جب بھی شعور بیدار ہو اور بچہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگے اور پاکی اور ناپاکی کو سمجھنے لگے، اس وقت سے لے کے موت تک ہر دن ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کو کھینچنے والا ہو. اور ہر آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اس انتہائی درجے پہ لے جائے کہ اللہ کے فرشتے خود اس سے پوچھیں کہ تمہارے چلنے کا وقت اب آ رہا ہے اور تم جو کرنا ہے کر لو، اور اسے بشارت دیں اللہ کے فرشتے کہ اب ہم لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے تمہاری روح کو پہنچا دیں گے اور بس قصہ ختم اور تم اللہ کے محبوب بندے ہو. ہم میں سے ہر آدمی کو چاہے پانچ منٹ کے لیے ہی صحیح، سوئے اس سے پہلے، اٹھے اس کے بعد یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میری شخصیت میں کیا معائب اور برائیاں ہیں اور مجھے بہرحال ان برائیوں پر قابو پانا ہے. اللہ کے حقوق، وہ پھر بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے. مگر انسانوں کے حقوق، وہ بہت سخت معاملہ ہے اور اللہ کے ہاں اس پر پوچھ ہوگی. اپنے اساتذہ کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، رائے صحیح ہو غلط ہو، ہوتا ہی ہے. بسا اوقات چھوٹے بچوں کی رائے ٹھیک ہوتی ہے اور بوڑھی ماں کی رائے غلط ہوتی. بچہ جو بات کرتا ہے وہ نئی نسل کا ایک نمائندہ ہے، اور والد آج سے 60 سال پہلے کی بات کرتے ہیں. یہ آئے دن کا قصہ اور ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اپنے والدین کے سامنے آواز کو بلند کرنا، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے دینی مربی جو ہیں مشائخ کے سامنے، یہ ایسی چیز ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں حقوق العباد میں پوچھ ہوگی. اس لیے ہر دن یہ سوچے کہ میں اپنے اندر کیا تبدیلی لاؤں تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق اتنی بلند تر چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلاتے رہے کہ تم اپنے معاملات کو درست رکھو. شریعت یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے نفلی صدقہ حرام ہے، اور بعض حضرات تو اس حد تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نفلی صدقہ قبول نہیں ہوگا. کسی آدمی کے 1000 دینے ہیں اور یہ چلا ہے لوگوں کو روزہ افطار کرانے، تو یہ افطاری اور روزہ اور سب گئے ایک طرف کو، جو تم نے اس پہ 500 خرچ کرنا ہے افطار میں، جس کا قرض دینا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے تمام نفلی صدقات کو چھوڑ دے اور لوگوں کے پیسے ان تک پہنچائے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو گھر لے جا رہا ہوں ابھی اور ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر سے تقاضا ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور قرض اس نے دینا ہے تو اپنے والدین کے لیے ایسی چیز جو نہ ان کی ضرورت نہ فرمائش نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس کو خریدنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنا قرض ادا نہ کرے. قرض کی ادائیگی سب سے پہلے اور نفل عبادت، مالی عبادت اللہ کے ہاں بظاہر رد کر دی جائے گی کہ جس جو فرض تھا وہ پورا نہیں کیا اور نفلی عبادتوں کا تمہیں شوق. زکات دے، فطرانہ ادا کرے، جو بھی کفارہ ہے اسے ادا کرے. شریعت جس چیز کو فرض قرار دیتی ہے اس پہ نظر رکھے، بالکل نفلی صدقات میں نہ پڑے. قیامت کے دن یہ نفلی صدقہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. لاکھ روپیہ قرض دینا ہے، بیوی کا حق مہر ادا کرنا ہے اور چلے ہیں بورنگ کرانے اور کنواں کھدوانے. پیئیں پانی لوگ جہاں سے پیئیں، نہ پیئیں اور مریں وہ ایک الگ بات ہے. تم تو اپنے لاکھ کی فکر کرو، بیوی کے حق مہر کی فکر کرو کہ اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی، اور اللہ کی پوچھ صرف آپ سے ہی نہیں ہوگی. یہ جو مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو رہنمائی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ممبر پر بیٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور ان کی سزا زیادہ ہے. اس لیے کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دین میں مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے لگے ہیں، چپ رہے اپنی شخصیت کو بنائے اور زیادہ بات ہو تو کہے کہ کسی اور سے پوچھو بھائی، مجھے نہیں معلوم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت گہری نصیحتیں تھیں اور ان کو کرتے تھے جن سے محبت زیادہ تھی، تنہائی میں بٹھا کر بچوں کی طرح سمجھاتے تھے اور اپنی محبت اور اس کے درجے کا ذکر بھی کرتے تھے، ان میں ایک بڑی حکمت کی بات صحیح مسلم میں آئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں زہد، دنیا سے بے رغبتی اور شدت تھی، تو ایک دن یہی ان سے فرمایا، یہ پہلے ہمیں اور پھر تمام ان مولویوں کو یاد رہنی چاہیے جن کو اللہ نے منبر پر بٹھا کر ان کا امتحان لینا ہے کہ تم جنت میں جاؤ یا جہنم میں. ارشاد فرمایا تھا کہ 100 میں سے 66 قاضی اور 66 مفتی جہنمی ہیں اور 33 آدمی جنتی. اتنا کڑا امتحان ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو ذر، یہ دین کی باتیں جو ہیں نا، میں تمہیں بتاؤں، انک ضعیف، ابو ذر آپ کمزور ہیں، زہد کا غلبہ ہے اور ماحول ایسا ہے جس میں لوگوں کو بہرحال زندگی دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے. وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، اور ابو ذر یہ جو دینداری ہے، یہ جو دین کا علم ہے، یہ جو لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، ابو ذر یہ بہت بڑی امانت ہے جو تم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اور حال یہ ہے کہ تم بہت کمزور ہو اس معاملے میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور ابو ذر جو تم دین کو بیان کرو گے نا، اگر اس امانت میں خیانت ہو گئی، فتویٰ غلط دے دیا جان بوجھ کے، کسی چیز میں کسی کی دولت مال اور عہدے سے متاثر ہو کے بات غلط بیان کر دی، تو ابو ذر قیامت میں شرمندگی بھی ہوگی خدا کے سامنے، اور بھرے معاشر میں تم رسوا بھی کر دیے جاؤ گے. الا من ادا حقہ، سوائے اس مفتی اور قاضی اور مولوی کے جو میرے بچے اس کا حق ادا کرے. اور فتویٰ یا جو بھی مسئلہ بتانا ہے صحیح بتائے. اس لیے یہ کانٹوں کی باڑ ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اور یہ یاد نہ رہے کہ قیامت میں رسوائی کا تاج پہنا دیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے کہ تم ہمارے نمائندے بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. خزیم و ندام، ابو ذر قیامت میں یہ رسوائیاں ہو جائیں گی اور قیامت میں اللہ کے حضور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہر آدمی ہم میں سے اس کا پابند ہے کہ ہم سوچیں، اور خاص طور پر اخلاقیات پہ سوچیں کہ میں اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کر سکا ہوں، میں ریاکاری کے جذبے سے کتنا بچ سکا ہوں، مجھ میں کتنا اخلاص ہے. میں جب کسی کو اچھے کام یا مشورے کے لیے کہتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میرا نام ہو یا یہ کہ اللہ کے لیے ایسے کرو. میرے ہمسائے کو اچھی گاڑی بنگلہ لے لیتے ہیں تو مجھے کیوں آخر اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور کیوں مجھ میں حسد پیدا ہوتا ہے. یہ ساری برائیاں بالآخر ایک ایک کر کے جہنم کی طرف لے جاتی. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ذکر اذکار اور وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے ہیں، حد الوسع ان کو اپنائے تاکہ تزکیہ ہو سکے اور نفس دبے. ایک پرانا سلسلہ ہے روح انسانی، انسانوں کی تخلیق، پھر عالم لاہوت، ناسوت، ملکوت. انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات کریں گے، اب شروع کریں گے اس کو کہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے کن جہانوں میں رہے اور اپنی موت کے بعد روح کیسے ترقی کرتی ہے. بولی سینا، رازی، امام غزالی، معروف مثنوی میں اور بڑے بڑے مشاہیر نے اس ان ارتقائی مراحل کا جہاں ذکر کیا ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. علم کو بڑھنا چاہیے، علم میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے جہالت ہی ہے. اور علم میں یہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روحانی ارتقاء پر کیا فرمایا ہے. جب بھی آپ جمعہ پڑھیں، کسی اجتماع میں جائیں، کسی کانفرنس میں جائیں جو دین کے نام پہ ہے، اور آپ ذوق و شوق سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہمیشہ وہ حال چھوڑنے سے پہلے، مسجد چھوڑنے سے پہلے، عیدگاہ چھوڑنے سے پہلے سوچو کہ آج اس بیان نے میرے علم میں کتنا اضافہ کیا، میری شخصیت پہ یہ کتنا مؤثر ہوا. اور اگر کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوا، وہی پرانے قصے اور کہانیاں، 10-12 قصے مولوی صاحب نے رٹ لیے اور ہر جمعے کو ایک قصہ، پھر اگلے جمعے کو وہی قصہ، حتیٰ کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فکرہ اب کیا آنے والا ہے، تو وقت برباد نہ کرے اور علم کی جستجو کرے. ایک تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، میں گاؤں میں تھا، میں نے کہا اللہ اس شخص کے پاس پہنچا دے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا صاحب علم ہے اور اس کا علم تجھے پسند ہے. یہ دعا کر کے میں مدینہ منورہ آیا، اور جب میں داخل ہو رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا اور اس کا نور اس کے چہرے سے برس رہا تھا، اور اتنا اٹریکٹیو، اتنا جاذب آدمی تھا کہ میں ٹھٹک گیا. جوتے اتارے اور وہ پہن رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں. میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور مجھے لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی. تو انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا، مرحبا کہا، سینے سے لگایا اور کہا میرے بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ مشرق اور مغرب سے بہت دور دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب ایسے آدمی تمہارے پاس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا جو علم سیکھنے آئے، اور ان کو اکرام، ان کی عزت، ان کا کھانا پینا اس کا بندوبست بھی کر. اس لیے ہر آدمی سوچے کہ میرے علم میں کیا اضافہ ہوا ہے، میری شخصیت میں تعمیر کتنی ہوئی، نظر میں حیا کتنی پیدا ہوئی، سننے میں کتنا محتاط، آئندہ سے میں نے کیا لفظ بولنا ہے اور کیا لفظ نہیں بولنا، ایک ایک فکرہ نپا تلا میری زبان سے نکلنا چاہیے. آج اس سے کہہ رہا ہوں اور یہی فکرہ اللہ کے ہاں بھی ہوگا، نہ یہاں کا ڈر ہے نہ وہاں کا ڈر ہے. اس لیے تربیت ضروری ہے، اور تربیت انسان خود اپنی بھی نہیں کر سکتا اور جماعت فرد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم فلاں جماعت میں چلے گئے لہذا ہماری تربیت ہو جائے گی۔ جس جماعت میں بھی جاؤ گے وہ کبھی یہ کہے گا کہ میاں آپ جو سمگلر ہیں نا اتنے بڑے، اور آپ جو گڑبڑ کر رہے ہیں آپ پہلے اسے چھوڑ کر پھر میرے پاس آئیں پھر میں سوچوں۔ کوئی نئی جماعت پوچھے گی کہ آپ کی زبان نے کتنی عورتوں کو طلاق دلوائی ہے اور یہ تمہارے کرتوت ہیں، کیے ہیں یا نہیں کیے، جاؤ اور ان سے معافی مانگ کر آؤ پھر سو۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جن کے علم کی شہرت کا ڈنکا پورے بر صغیر میں پٹ رہا تھا اور ندوہ کے مدار المحام ٹھہرائے گئے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوئے کہ بیعت کے لیے۔ حضرت نے فرمایا فلاں جو مضمون آپ نے لکھا ہے نا اس کے متعلق اخبار میں اشتہار دیجئے کہ وہ گمراہی ہے، غلط بات ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ لے کے آؤ میرے پاس پھر بیٹھنا۔ اس لیے کوئی بھی فرد نہ اپنی تربیت خود کر سکتا ہے اور نہ ہی جماعت کرتی ہے، کیونکہ جماعت میں افراد مطلوب ہوتے ہیں، وزن پڑے اور پلڑا بھاری رہے اور ڈول پانی سے بھرے چاہے وہ پانی پیشاب سے ناپاک ہی کیوں نہ ہو، سمگلر ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، لفنگا ہو، جو ہو تم آ جاؤ بس۔ اور فرد کی گرفت جب فرد سے ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے، پھر آدمی بھاگتا ہے۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ان پہ عمل کرے۔ اللہ کہتا ہے ہم دو چار باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ اس پہ عمل کریں اور پھر دیکھیں کیا تبدیلی سال بعد آئی، چند ماہ کے بعد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، اور لوگو جب تم کھڑے ہوا کرو تو اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں ملا کر بیان کرو۔ آپ نماز میں کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ ہر عیب سے آپ پاک ہیں اور اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ سبحانک اللہم وبحمدک کس مسلمان کو نہیں آتی، بس اتنا پڑھ لے جب کھڑا ہو، سبحانک اللہم وبحمدک، بس سبح بحمد ربک، تسبیح اور حمد کو جمع کر، حین تقوم جب تم کھڑے ہو۔ کہاں سے کھڑے ہو؟ کرسی پہ بیٹھا ہے، اٹھ کے کھڑا ہوا، گھر جانا ہے، یہ فائل نکالنی ہے، یہ چیز اپنی روٹین بناؤ کہ ایک مرتبہ کہو گے سبحانک اللہم وبحمد۔ یہ آسان، یہ کہو سبحان اللہ وبحمد، بس آنکھ کھلی ہے، اٹھنا ہے، اب اٹھتے ہوئے یہ کہنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، چاہے وضو ہو نہ ہو، غسل کرنا ہو نہ کرنا ہو، اللہ کہتا ہے جب تم اٹھو تو یہ جملہ کہو۔ اب زمین پہ بیٹھے ہیں، کوئی چیز اٹھائی یا رکھی یا زمین پہ سکیچ کیا کسی چیز کو، آپ نے اٹھنا ہے نا، اب کھڑے ہونا ہے، اس وقت کہو سبحان اللہ وبحمدک۔ اللہ نے فرمایا حین تقوم جب تم قیام اختیار کرو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ عہدہ مل گیا، اپنی نشست سے دوسری نشست کی طرف تمہاری شخصیت کا قیام ہوا، تم نے ٹریولنگ کی، ترقی ہوئی، پیسے بڑھ گئے۔ اس موقع پہ کثرت سے پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ اب مجھ میں کچھ طاقت آ گئی ہے، کھڑا ہو گیا۔ بیمار رہے مہینہ دو مہینے، اللہ عافیت سے ہر ایک کو رکھے، اب آپ کھڑے ہوئے بیماری سے غسل کرنا نیکی اور بہت بڑی نیکی. بخار اتر گیا اس نیت سے نہائے کہ اللہ آپ نے صحت عنایت فرما دی, آپ کی مہربانی. آنکھ کان میں درد تھا, جسم کے کسی حصے میں درد تھا, ڈاکٹر نے دوا دی, اللہ نے شفا دی, نہائے کہ اللہ تیرا احسان کہ بیماری سے نجات پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ کے بعض اتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کو پاک کر دو, فرشتے کہتے ہیں حکم فرمائیں کیسے پاک کریں, اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اب اسے بیمار کر دوں گا اور اتنا شدید بیمار ہو جائے گا کہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اسے, ونبدلہ اور ہم اسے پورا تبدیل کر دیں گے, لحمم بلحمی اس کے گوشت کو تبدیل کر کے اسے نیا گوشت دے دیں, اس کے خون کو تبدیل کر کے نیا خون اس کے جسم میں اب ہم پیدا کریں, اس کے دماغ اور دل کے رجحانات کو بدل کے نیا رجحان دے دیں. ہم جانتے بھی نہیں کہ یہ تبدیلی کب واقع ہو جاتی ہے, مگر وہ عاجز آدمی جب اٹھتا ہے تو وہ دوسری شخصیت بنا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کوئلہ بننے کے پروسیس کو دیکھا ہو تو کوئلے کے لیے وہ لکڑی رکھتے ہیں, پھر اسے خوب آگ تپش پہنچاتے ہیں, جو لکڑی اپنی اصل کیفیت اور رنگ میں تھی سیاہ کوئلہ بن کے باہر نکلتا ہے, وہ آگ اس کی حیات کو تبدیل کر دیتی ہے. اسی طرح یہ بیماری اس کے سارے رجحانات کو بدل دیتی ہے. کراہت ہوتی ہے بیماری کے بعد ان اعمال کے سوچنے سے بھی جو یہ پہلے کرتا. اس لیے ہر تغیر پہ, ہر تبدیلی پہ سبحان اللہ و بحمد, سبحانک اللہم و بحمد, بہت آسان جملہ. اور زندگی کے بہترین اوقات میں سے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ عصر سے مغرب تک اپنا وقت بچائے, 10 منٹ بچائے, 20 منٹ بچائے, گھنٹہ بچائے. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھے, مثلا 6:15 مغرب ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں عصر پڑھو 5:15, 5:30 ہو جائیں گے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے, آدھ پون گھنٹہ رہ جائے گا. یہ وقت ہے جب اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, اور لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق سے پہلے سحری کے وقت میں, اور اللہ کو یاد کرو سورج ڈوبنے سے پہلے. صحابہ رضی اللہ عنہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک تابعی کہتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے, اٹھتا وہی تھا جس نے مغرب کے لیے وضو کرنا ہوتا تھا. وگرنہ ہم جب مسجدوں میں چھوٹے ہم بچے ہم پڑھنے والے داخل ہوتے تھے تو مغرب سے پہلے مسجدیں ایسے گونج رہی ہوتی تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے, ہر آدمی اللہ کا ذکر آہستہ 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 آواز میں کرتا رہے. اس لیے ریسکیجل کیجئے کہ عصر کی نماز کے بعد نہیں جانا کہیں, بس مغرب تک اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کہتا ہے یہ غروب اور طلوع سورج کا اس کائنات میں بہت بڑے واقعات ہیں. اگر اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر سورج کو غروب نہ کریں اور لوگوں تم پہ اتنا طویل دن آ جائے کہ رات ہوئی نہ تو تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے, اور اتنی بڑی رات کر دیں کہ پھر دن نہ طلوع ہو تو تم کیا کر سکتے ہو, سرمدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی یا روشنی رکھیں تو تمہارا نظام پھر کیا. مغرب سے جتنا پہلے فارغ ہو سکے ہو جائے, مسجد میں آئے اللہ کو یاد کرے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرے وصیت میں، مال میں، لین دین میں، من بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز پڑھ کے اس کو منبر کے ساتھ کھڑا کرو اور اسے کہو کہ قسم کھاؤ اس بات کی، کہو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اتنے پیسے نہیں دینے یا دینے۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ جو لوگ عصر اور مغرب کے درمیان گناہ کرتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے گناہ کرتے ہیں ان کا عذاب بھی شدید ہے، اور جو نیکی کرتے ہیں ان کا ثواب بھی عظیم۔ عصر اور مغرب کے درمیان بالکل گناہ کے قریب نہ جائے، صبح صادق ہونے سے پہلے بالکل گناہ کے قریب نہ جائے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس لیے فرمایا۔ تو عصر کی نماز پڑھ لی، دوسرا درجہ یہ کہ کوئی ضروری کام کر لیا، مگر مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے اور تین کام کرے۔ ایک تو اللہ کی کثرت سے تسبیح کرے، سبحانک اللہم و بحمدی، یہ بھی ٹھیک، سبحان اللہ و بحمدہی، یہ بھی ٹھیک، سبحان اللہ العظیم و بحمدہی، یہ بھی ٹھیک۔ اردو میں کہہ لے یار، اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور اللہ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اللہ آپ ہی کی ہستی ہے۔ اردو میں پڑھ لے، پنجابی میں پڑھ لے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے کسی کو کہا تھا اپنے مرید کو کہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا حضرت بڈھا ہو گیا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو فرمایا بس یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میری توبہ ہے۔ کیسی آسان چیز، عصر کی نماز سے مغرب تک کثرت سے یہ 200-300 مرتبہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، صلی اللہ علیہ نبی الامی، وہ جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ، اور دیکھا جب 2-4-5 منٹ رہ گئے اب استغفار پڑھنا شروع کیا کہ اللہ معاف کر دے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب غروب ہوتا تھا تو یہ بات اللہ سے عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ اللہم اغفر لی، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، وقف عنی الدین، اور اللہ جو قرض ادا کرنا ہے آپ مہربانی کر کے میری طرف سے آپ قرضہ ادا کر، یہ دعا مانگے بس۔ اسی طرح جمعے کا دن، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کثرت سے جمعے کے دن درود شریف پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ سلام بھیجا کر۔ اب پڑھتے نہیں، کتنی آسان چیز ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور بڑھا لیجئے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اللہ وہ سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تو نازل فرماتا ہے، اور خدایا تیری رحمتیں اور برکتیں، تین چیزیں جو نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیتا ہے، اللہ السلام علینا، اے پروردگار ہم پہ بھی وہ سلامتی بھیج، ہمیں سلامت رکھ۔ زندگی کی تمنا کرو، زندگی مانگو اللہ سے، اس مقام پہ پہنچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کی زندگی طویل ہو جائے، وہ حسن عمل، اور اس کے اعمال بہت نیک ہو۔ والا عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تو اپنی جو تیری مخلوق ہے اس پہ سلامتی نازل فرما جو صالح افراد ہیں۔ جمعے کے دن کچھ نہ کرو، بس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات پلے بان۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زید ابن وہب کو بلایا جو ان کے بڑے اچھے شاگرد تھے، اور فرمایا زید ہر جمعے کو یا جمعرات کی رات، یعنی جمعرات کو جو غروب آفتاب ہوتا ہے، جمعے کی غروب آفتاب تک 24 گھنٹے ہو گئے نا، فرمایا 1000 مرتبہ یہ کہنا کہ وصل اللہ علی النبی الامی. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، اور اس روایت کو ترجیح ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، فرمایا 1000 بار پڑھا کرو. ابن قیم نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کی بے شمار برکات ہیں جو مومن خود اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے. جمعے کے دن عصر سے مغرب تک یہی 1000 بار پڑھ رہ گیا، مغرب کے بعد جمعرات کے دن مغرب کے بعد کچھ پڑھ لیا، کچھ رات پڑھ لیا، کچھ اگلے دن صبح پڑھ لیا. اسے 1000 کا عدد پورا کرنے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں، اور اس سے دھیرے دھیرے شخصیت میں تبدیلی آتی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو. چھوٹے بڑے کی تمیز کوئی لحاظ ہوتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میرا لحاظ کرو، شرم کرو، میرے سامنے یہ گناہ، میں بڑا ہوں اور میرے سامنے یہ زبان درازیاں، میرے سامنے یہ جھوٹ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے کہ اس نے اگلا دن، ٹمارو، نیکسٹ ڈے، اس میں کیا میرے پاس بھیجا ہے. عین ممکن ہے کہ اگلا دن اس کی موت کا دن ہو، تو میرے پاس کیا اس نے بھیجا ہے اپنے لیے. تو اس لیے بھیا یہ کام کرنے چاہیے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہوگا اب بیانات مشکل ہو جائیں گے. عالم ارواح ہے، عالم ناسوت ہے، ملاکوت ہے، یہ چیزیں بڑی علمی ہیں، اور معروم نے مثنوی میں اس پہ بحث کی ہے. تو اگر نہ سمجھ میں آئیں یا مشکل باتیں ہوں تو کوئی اور نیکی کا کام کرو، مت سنو. لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہ بات کریں.